الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تبارك وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بارك صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَأَعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلوا عليه آمين يا رب العالمين محترم حضرات المعزز خواتین الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کے حوالے سے مختلف موضوعات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں آج کی ہماری گفتگو دعوت اللہ اس کی اہمیت اس کی فرضیت اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت جو ہے اس موضوع پر گفتگو کریں گے ربیع الاول کا مہینہ گزر گیا اور دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں وہ آپ کے علم میں ہوں گے بہرحال یہ گستاخانہ خاکے چھاپ کر در حقیقت وہ مسلمانوں کی جو کیفیات ہیں اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں یہ بات اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے کہ یہ ایک ایسی سازش ہوتی ہے کہ جس سے مسلمانوں کی جو دینی غیرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق ہے ایک محبت ہے اس کا محض جائزہ لیا جاتا ہے اور دنیا میں خاص طور پر جو اب جس طرف تیزی کے ساتھ دنیا جا رہی ہے یہودیوں کی مذہبی کتابوں میں گریٹر اسرائیل بنانے کے جو خواب موجود ہیں اور اس کے تحت وہ جو کچھ بھی پلاننگ کرتے رہے ہیں وہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے گریٹر اسرائیل بنانے کے میں رکاوٹ جن جن ممالک یا جن جن لوگوں یا جن جن اسکول آف تھاٹ سے آ سکتی ہے ان کو آہستہ آہستہ وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں ایک اور جو زیادہ حساس مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیت المقدس کو شہید کریں گے بیت المقدس جس کو کہا جاتا ہے مسجد اقصی اور وہاں اس کو شہید کر کے تھرڈ سولومن ٹیمپل سلیمان علیہ السلام نے جو ٹیمپل بنایا تھا اس کی تعمیر کے سلسلے میں یہ ساری پلاننگ ہو رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ جب مسجد اقصی شہید کی جائے گی خدا نخواستہ تو ایک شدید رد عمل پوری کی پوری امت مسلمہ سے آئے گا لہذا وہ بار بار اس رد عمل کا ایک سٹینڈرڈ جو ہے وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں میں نے اس لیے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، پوری پلاننگ کے ساتھ یہ کام کرنا، پھر مزید یہ کہ ان لوگوں کو مروا دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن ہے کہ کن لوگوں نے ان کو مارا، کیوں مارا، کس نے ان کو اجازت دی تھی، کس نے حکم دیا تھا، کس نے پلان کیا تھا، کیا یہ دینی غیرت کی بنیاد پر کوئی ریئیکشن ہے یا ایک بہت بڑی سازش کا حصہ ہے، کوئی 9/11 دوبارہ کروانا کوئی مقصود ہے، واللہ عالم۔ ان تمام باتوں سے صرف نظر کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا رہا اور ہو رہا ہے، پھر الحمدللہ امت مسلمہ میں ایک رد عمل موجود ہے۔ کل پرسوں یہاں کراچی میں بھی بہت بڑی ریلیز کا انشاءاللہ انتظام کیا جائے گا، ملین مارچ ہو رہا ہے، یہ سارے کے سارے ہمارے جذبات کا اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ کرنے کا کام فی الحال یہ بھی ہے کہ ہم اپنی حکومت سے درخواست کریں، حکومت پاکستان کے جو بھی لوگ ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، صرف بیانات دینے سے، مذمتی بیانات دینے سے کام نہیں چلے گا، باقاعدہ اس حوالے سے فرانس کے جو بھی لوگ ہیں، ڈنمارک کے یا امریکہ اور انگلینڈ وغیرہ کے، ان کے حوالے سے مذمتی معاملات کیے جائیں، اور جو بھی سفارتی معاملات ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات میں بڑی شدت کے ساتھ یہ کام کیا جائے۔ اور جیسے کہ پچھلی مرتبہ ڈنمارک کے حوالے سے پوری دنیا میں الحمدللہ ریئیکشن آیا تھا، اور خاص طور پر وہ ریئیکشن جو سعودی عرب یا عرب ممالک نے کیا تھا کہ ان کی اکانومی کے حوالے سے ان سے اپنے تعلقات کو ختم کر دیا جائے، کم از کم یہ دینی غیرت ہونی چاہیے۔ صرف مذمتی بیانات سے یا ان ملین مارچ وغیرہ سے ظاہری بات ہے کہ یہ اظہار تو ہوگا جذبات کا، لیکن عملی پہلو جو ہونا چاہیے کہ ان کو احساس ہو کہ ہم سے غلطی ہوئی اور اس میں معافی مانگے۔ فرانس کے پوپ نے بھی بہرحال یہ بات کہی ہے کہ اس طرح آزادی رائے کا اظہار کرنا، کسی کے پیغمبر کے خلاف اس طرح بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال ان کا مذمتی بیان بھی آیا، ہمارا بھی آنا چاہیے شدید ریئیکشن۔ افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ جس طرح رد عمل آنا چاہیے وہ نہیں آیا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں دینی غیرت عطا فرمائے، اپنے دین کے لیے، اپنی کتاب کے لیے، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جذباتی لگاؤ، جو محبت موجود ہے، اس کا اظہار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کر کے اس کا اظہار ہم کر سکیں۔ اب اس میں ایک اور معاملہ میں حساسیت کے حوالے سے صرف ٹچ کرتا ہوا جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم جب جذبات میں آتے ہیں تو اکثروں میں اس طرح اپنا نقصان کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ ہم جو ریئیکشن یا رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں اس میں کسی اور کو نقصان ہو، دشمنوں کو نقصان ہو، عام طور پر یہ ہم اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی بہرحال توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میری گفتگو اس پس منظر میں ہے کہ یہ رد عمل مبارک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ہونے والی گستاخی کے خلاف مذمتی بیانات، اسی طرح ملین مارچ، یہ سب کچھ مبارک ہے، پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کرنا چاہیے، لیکن یہ وقتی طور پہ نہ ہو۔ جیسے ربیع الاول کا مہینہ آیا، خاص محبت کے عشق کی داستانیں سنائی گئیں، مہینہ ختم تو یہ محبت اور داستان بھی ختم ہو گئی۔ یہ ایک قلبی تعلق مستقل ہونا چاہیے نبی کریم سے علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا اب کرنے کا کام کیا ہے؟ چار آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ایک ایک کا ترجمہ سن لیجئے۔ پہلی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 31 ہے، اس موضوع پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے اور اسی پس منظر میں انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو، فتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور صرف محبت ہی نہیں کرے گا، تمہارے گناہوں کو، خطاؤں کو، کوتاہیوں کو معاف بھی فرما دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ پاک تو ہے ہی بخشنے والا مہربان۔ یہ 31ویں آیت ہے سورہ آل عمران کی۔ لہذا اگر آپ کو یاد ہو، دو جمعہ پہلے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اتباع رسول کسے کہتے ہیں، پیچھے پیچھے چلنا، پیروی کرنا جناب نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جس مشن کے تحت آئے، جو آپ کا مقصد بعثت تھا، پچھلے جمعہ الحمدللہ سورہ صف کی آیت نمبر 9 کے حوالے سے اس پر بات ہوئی کہ پیغمبر آئے نہیں، بھیجے گئے، اور وہ رب کائنات کے پیغمبر ہیں، نمائندے ہیں، وہ کچھ کہتے نہیں ہیں مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کے مطابق۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ تو اپنی خواہشات نفس سے کچھ کہتے بھی نہیں، وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ وحی ہے، وہ پیامبر ہیں، پیغمبر ہیں، میسنجر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لہذا وہ جس مقصد کے تحت آئے، دو عظیم چیزیں ان کو دی گئی، ایک الہدیٰ قرآن حکیم، ایک دین حق دین اسلام، لیظہرہ علی الدین کلہ، اور یہ اس لیے دیا گیا تاکہ وہ اس کو غالب کریں، تاکہ وہ اس کا اظہار فرمائیں پورے کے پورے نظام زندگی پر۔ تو اب گویا یہ ایک مقابلہ ہے، دین حق کا غلبہ اور دین باطل جو ہے جس کو آج سیکولرزم آپ کہہ سکتے ہیں، ان کے درمیان یہ ایک نظریاتی اور افکار کی ایک جنگ ہے جو کہ چل رہی ہے۔ اور محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اب یہ آخری پیچ ہے جو کہ لگنے والا ہے، ایک زبردست جو ہے وہ جنگ ہونے والی ہے، ایک عالمی جنگ۔ محترم ڈاکٹر صاحب نے اس پہ کافی تفصیل سے گفتگو کی ہے، پھر خاص طور پر الملحمۃ العظما، آرمگیڈون جس کو کہا گیا کرسچن ورلڈ میں، کرسچینٹی میں، اس کے لیے اب یوں کہہ لیجئے کہ گراؤنڈ تیار ہو رہا، اور فلیش پوائنٹ اس کا اگر کوئی ہے تو وہ مسجد اقصی ہے، جس کو خدا نہ خواستہ یہ یہود جو ہے وہ گرانے کا پورا ارادہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے جیسے میں نے عرض کیا کہ شدید رد عمل آئے گا مسلمانوں میں، مسلم امہ میں، لہذا اس کو وہ بار بار چیک کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو انہوں نے کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ سازشیں کر رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خفیہ تدبیریں فرماتا ہے، اور سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا کون ہے؟ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ لہذا خوبصورت شعر کسی نے کہا تھا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا۔ کتنی سازشیں کر لیں، بہرحال یہ چراغ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی سنت اور آپ کے لائے ہوئے دین کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ، اس کی روشنی بجھائی نہیں جا سکتی، اس میں اضافہ تو ہوگا انشاءاللہ، اور یہ پورے عالم کو روشن کر کے رہے گی انشاءاللہ، اس کو بجھایا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات نے لیا ہے۔ سراجا منیرا بنا کر بھیجا نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اب کرنے کا کام، محبت، عشق، اس کے لیے تقاریر، جلسے، جلوس، ملین مارچ، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، کرنے کا ایک مستقل کام یہ ہے کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کروایا، قل ہذہ سبیلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ، میرا طریقہ، میری سنت، اور ایک ایسی سنت جس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، تمام مکاتب فکر کے نزدیک متفق علیہ، ایسی سنت جو مستقل ہے 23 برس کی ہے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، الا بصیرت انا، پوری بصیرت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، شعور کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، میری زندگی کا اصل مقصد ہی یہی ہے۔ ومن تبعنی، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، وہ بھی یہی کام کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی اتباع رسول کے حوالے سے عملی اقدام کرتے ہوئے دعوت الی اللہ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت سورہ حامی میں سجدہ کی میں نے پڑھی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور اس سے بہتر کس کی بات ہوگی، کون زیادہ بہتر ہوگا اپنی بات کے اعتبار سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ اللہ تعالی ہماری بات واقعتاً جیسے اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا ہمیں بھی اللہ کی طرف بلانے والا بنا دے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اور اس سب سے بہتر کس کی بات ہوگی جس نے بلایا اللہ کی طرف. وَعَمِلَ صَالِحًا, لیکن دعوت الی اللہ کے لیے جو شرط لازم ہے خود بھی نیک عمل کیا, اس کا اپنا کردار اس دعوت کے مطابق ہونا چاہیے تو دعوت فائدہ مند ہوگی, کارگر ہوگی. وقال اننی من المسلمین, اور اس نے کہا کہ میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں, عام مسلمانوں میں سے ہوں. کیونکہ دعوت کے مرحلے میں بہرحال خوف خطرہ اس بات کا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں تکبر پیدا کر دے, عجب پیدا کر دے, بڑائی پیدا کر دے کہ میں تو بہت بڑا دائی, میں بہت بڑا مدرس یا عالم ہوں, اور جن کو میں دعوت دے رہا ہوں تو بےچارے جاہل جوہلا ہیں, نا علم ہے, جاہل اس سینس میں کہ ان کو کچھ معلوم نہیں ہے. یہ اگر جذبہ پیدا ہو گیا خدا نہ خواستہ تو یہ شیطان کی طرف سے. لہذا خود بھی نیک عمل کریں, پھر کہیں میں عام مسلمانوں میں سے ہوں, اور واقعتاً اس کا عمل بھی نظر آ رہا ہو کہ عاجزی اور انکساری ہو. کیونکہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ, تکبر کی بنیاد پر عجب کی حوالے سے کبھی بھی دعوت کا کام ہو نہیں سکتا. اس حوالے سے چوتھی آیت مبارکہ, ذاتی حیثیت میں سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دعوت الی اللہ کا کام کرے. لیکن اگلا مرحلہ سنیے, رسالت ہی کے حوالے سے اس کو جوڑیں گے ختم نبوت کے حوالے سے. اس امت کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخاطب فرمایا ہے, اور بحیثیت مجموعی یہ امت مسلمہ قائم مقام ہے رسالت کی. اب کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہیں, آخری رسول بھی ہیں. آپ پر نازل ہونے والا قرآن محفوظ بھی ہے, مکمل بھی ہے. اس کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات نے لیا, تکمیل فرما دی نبی کریم پر صلی اللہ علیہ وسلم دین کی, اور محافظ رب کائنات ہے قرآن کا, حدیث کا, سنت کا. لہذا اس ختم نبوت کی وجہ سے اب رہتی دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہاں میں نے آپ کو یاد ہو ایک چونکا دینے والا سوال کیا تھا, یہ ذمہ داری بنیادی طور پر نبی کریم کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رب کائنات نے سورۃ المائدہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ذاتی حیثیت میں مخاطب فرمایا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے وہ کلام جو آپ کی طرف نازل ہوا آپ کے رب کی طرف سے. تو بنیادی طور پر یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ تبلیغ, پہنچانا لوگوں کو اللہ کے دین کا پیغام, یہ نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام. پھر یہاں یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو ہماری زندگی کس کام میں لگنی چاہیے, ہماری زندگی کا مشن کیا ہونا چاہیے, ہماری بہترین صلاحیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی دعوت اور تبلیغ میں لگنی چاہیے. اب آئیے ذرا آیت کریمہ سن لیجئے جس سے ایک اور دلیل واضح ہو جائے گی کہ یہ امت قائم مقام ہے رسالت کی. رسالت کی تکمیل ہوئی جناب نبی کریم پر صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن کار رسالت تو قیامت تک جاری رہے گا. وقت فرصت کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کم تم خیر امتن. ذرا اس آیت کو تنہائی میں بیٹھ کر ذرا غور کیجئے گا, رب کائنات کس سے خطاب فرما رہا ہے؟ یہ مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے. اور کیا فرما رہا ہے ہمارے بارے میں؟ کم تم خیر امتن, آیت نمبر 110 ہے سورہ آل عمران. اے مسلمانوں تم ہو وہ بہترین امت, بہترین امت. اخرجت للناس, اور یہ بہترین امت خیر امت کیوں ہو؟ نکالے گئے ہو, برپا کیے گئے ہو لوگوں کے لیے, تمام انسانیت کے لیے, ان کی رہنمائی کے لیے, راہبری کے لیے. کرتے کیا ہو؟ تأمرون بالمعروف, نیکی کا حکم دیتے ہو, بھلائی کا, نیکی کا مشورہ دیتے ہو, حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر, اور برائی سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. یہ ہیں وہ تین کام جس بنیاد پر یہ امت مسلمہ بہترین امت قرار پائی. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں امت مسلمہ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. شامل ہونے کی شرط اول تو کلمہ طیبہ ہی ہے. جو کلمہ طیبہ پڑھے گا مسلمان ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کون بنے گا؟ ایک ہے مسلمان ہونا، جو کلمہ پڑھے گا مسلمان ہے، لیکن واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی وہ ہے جو آپ کی اتباع کرے، آپ کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس عظیم تر مشن میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اب جو میرے آخری 10 منٹ ہیں، اس میں بہرحال گفتگو تو سب سے ہی ہے، لیکن خاص طور پر جو نوجوان ہیں، ینگسٹرز، اب ان سے میں ذرا خاص حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. دیکھیے، جب انسان نوجوان ہوتا ہے، جوانی کی آغاز کر رہا ہوتا ہے اپنے پروفیشنز کا خاص طور پر، تو آئیڈیل ہوتے ہیں ہمارے بہت سارے لوگ، پروفیشنز، خواہشات ہوتی ہیں میں فلاں بنوں، ڈاکٹر بنوں، انجینئر بنوں، فلاں. جب آپ اپنا پروفیشن شروع کر رہے ہوں تو کسی سمجھدار آدمی سے مشورہ کیجئے اور اپنا آئیڈیل بنائیے جناب نبی کریم کو علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو. میرے بھائیوں، یہ وہ شخصیات ہیں عظیم کہ جن کے نقش قدم پر انشاءاللہ اگر ہم چلیں گے تو دنیا تو مل کے رہے گی. رزق انسان کا رب کائنات نے کب لکھا تھا؟ اس حدیث پر اگر یقین ہو تو انسان اپنے رزق و روزی کے لیے زیادہ پریشان نہ ہو. جب انسان رحم مادر میں ہوتا ہے، 4 مہینے کا ہوتا ہے، ابھی پیدائش سے بھی 4 مہینے 5 مہینے پہلے کی بات ہے، یہ جب رب کائنات فرشتے کو بھیج کر روح پھونکتا ہے اس جسم کے اندر، فرشتہ آتا ہے اور ہمارے جسم میں روح پھونکتا ہے، اور اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کتنا رزق حاصل کرے گا. رزق اللہ پاک اس وقت لکھتا ہے، کتنی سانسیں لے گا، کتنی زندگی ہوگی وغیرہ وغیرہ. یہاں تک کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. یہ ساری چیزیں پری ڈیسائیڈڈ ہیں. اب اس پر علمی نوعیت کی کچھ گفتگو ہو سکتی ہے اچھی خاصی، لیکن میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ جو حدیث بیان کرنے والے راوی ہیں انہوں نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ بات ہمیں اس ہستی نے بتائی ہے کہ جو صادق اور مصدوق ہیں، یعنی خود تو سچ بولنے والے ہیں ہی، یہ وہ ہستی ہے جن کی سچائی کی گواہی دی گئی ہے. یہ ہے صادق اور مصدوق ہونا. تو بہرحال اس حوالے سے بہت سارے سوالات تو پیدا ہوتے ہیں کہ جب جنت اور جہنم بھی لکھ دی گئی تو اب دنیا تو دارالعمل ہے. صحابہ میں سے کچھ ساتھیوں نے سوال کیا نبی کریم کے، حضور نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم، تمہیں تو نیک عمل ہی کرنا ہے. ہاں، رب کائنات جانتا ہے کہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں، اس کا علم کامل ہے. اس حوالے سے جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ رزق کو ملے گا انشاءاللہ العزیز. ہمارا امتحان دنیا میں یہ ہے کہ ہم اسے حلال کرتے ہیں یا حرام. کوئی ایسا پروفیشن ہم جوائن کرتے ہیں کہ جس میں خدا نخواستہ حرام کا عنصر زیادہ ہو تو رزق تو اتنا ہی ملے گا جتنا لکھ دیا گیا، لیکن ہم نے اپنی آزاد مرضی سے اس کو حرام کر لیا. اور اگر ہم کوئی ایسا پروفیشن جوائن کرتے ہیں کہ جس جو حلال ہے الحمدللہ، ہمارا دل اس سے مطمئن ہے، تو انشاءاللہ رزق تو ہمیں ملے گا اتنا ہی جتنا لکھ دیا گیا تھا. سیدنا علی کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. سمجھانے کے لیے، ایک مرتبہ وہ کہیں آئے تھے کسی مسجد وغیرہ میں، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، اپنا گھوڑا وغیرہ انہوں نے باندھا، ایک حبشی غلام کھڑا تھا، اس سے کہا ذرا اس کی حفاظت کرنا، میں ابھی نماز پڑھ کر آتا ہوں. نماز پڑھ کے واپس آئے تو دیکھا گھوڑا تو کھڑا ہے، وہ غلام بھی غائب، اور گھوڑے کے اوپر جو مٹھی ہوتی ہے جس پر بیٹھتے ہیں وہ بھی غائب. بڑا افسوس ہوا اس بات سے کہ جس کو میں نے بنایا تھا کہ اس پر بھروسہ کیا کہ یہ میرے گھوڑے کی حفاظت کرے گا، وہی چور نکلا. دل میں یہ ارادہ کر کے آئے تھے کہ اس نے میرے گھوڑے کی حفاظت کی ہے کچھ دیر، تو میں اس کو 2 درہم دے دوں گا. تھوڑی دیر بعد گئے مٹھی خریدنے کے لیے، دیکھا کہ اپنی مٹھی جو تھی وہ کسی دکان پر رکھی ہوئی تھی. کہا کہ یہ کتنے کی ہے؟ کون، پہلی بات تو پوچھا کون لے کر آیا ہے. دکاندار نے بتایا کہ ابھی ابھی ایک حبشی غلام بیچ کے گیا 2 درہم کی. کچھ سمجھ میں آیا؟ اس کو ملا رش 2 درہم. سید نے علی تو ارادہ کر کے آئے تھے کہ وہ 2 درہم اس کو دیں, وقت بھی متعین تھا, لیکن اس نے جلد بازی کی اور چوری کر کے ان 2 درہم کو حلال کے بجائے حرام کر لیا. یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے اس لیے دی جاتی ہے کہ ہمیں بھی رزق دینے والا رب کائنات ہی ہے, وقت پر دے گا جب انشاءاللہ لکھ دیا گیا. اب ہمارے لیے آزمائش یہ ہے کہ ہم اس کو حلال کرتے ہیں یا حرام. لہذا رزق اور روزی کی زیادہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے, انشاءاللہ حلال طریقے سے ہم کمائیں گے, اللہ پاک عطا فرمائے گا. میرے بھائی, دنیا ملتی ہے محنت سے اور آخرت ملتی ہے نصیب سے. اس کو الٹا کر لیجئے, دنیا لکھ کر لایا انسان اپنے اپنے نصیب کے اعتبار سے, اور آخرت انسان کو ملے گی محنت سے, مشقت سے, دین کے لیے وقت لگانے سے. لہذا بڑی مشہور دعا ہے قرآن حکیم میں آتی ہے, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کو یاد بھی ہوگی, اور حج کے موقع پر خاص طور پر ہم یہ دعا بھی پڑھتے ہیں, اے اللہ تو دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما, آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. لیکن رب کائنات نے اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کو ملے گا ان کی محنت کے مطابق. اولئک لہم نصیب مما کسبوا, جو محنت کریں گے اس کے مطابق دنیا میں ملے گا. اور یہ محنت اور مشقت بہرحال آخرت کے لیے بھی اتنی زیادہ کرنی ہے جتنا ہم نے ہمیشہ کے لیے وہاں رہنا ہے. لہذا پیغمبر کی سنت کے حوالے سے یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا انشاءاللہ مل کے رہے گی, جو نصیب اللہ پاک نے لکھ دیا وہ ملے گا, لیکن آخرت کے لیے محنت کرنی پڑے گی جیسے کہ اس کے لیے محنت کرنے کا حق ہے. لہذا اب ایسا کوئی پروفیشن جوائن کیا جائے جس میں ہمارے پاس کچھ فریش آورز ہوں, کچھ گھنٹے ہمارے پاس ایسے ہوں جس میں ہم دین سیکھ سکیں, دین سکھا سکیں. آج جو معاشی نظام چل رہا ہے, جو ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے, اور بھی جانے کیا, اس میں انسان کو انسان نہیں رہنے دیا گیا. اکثر و بیشتر 8 سے 16 گھنٹے تک لوگ محنت مشقت کر رہے ہیں, تب کہیں جا کر 2 وقت کی روٹی حاصل کر پا رہے ہیں. یہ ہے وہ ظالمانہ نظام خاص طور پر. لیکن بہرحال اس کی مذمت کے ساتھ ساتھ کچھ اپنا بھی جائزہ لیجئے. ہمارے جو فریش آورز ہوتے ہیں اپنے دنیاوی معاملات کے علاوہ ہم کن کاموں میں لگاتے ہیں؟ میں یہاں بیان کرنا شروع کروں تو بہرحال افسوس ہی ہوگا آپ کو, خاص طور پر نوجوان اپنے ان فریش آورز کو یا بقیہ اوقات جو ہیں جو بچ گئے ہیں وہ زیادہ تر کمپیوٹر پر, فیس بک پر, دنیا بھر کی لعنتی چیزیں ہیں جس کو دیکھنے سننے میں لگا رہے ہیں. لہذا اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دین سیکھنے اور سکھانے کی جو عظیم تر سنت ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی کی بڑی پیاری حدیث ہے, آپ ہر جمعے سنتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تمہارے درمیان سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں, قرآن کی تعلیمات کو سیکھ کر اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. لہذا اس حوالے سے اب آخری بات عرض کر رہا ہوں, اپنا جائزہ لیجئے, کم از کم اپنے گھر میں تو ایک حلقہ قرآنی بنائیے. اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارے جو اوقات کار گزرتے ہیں, گھنٹہ دو گھنٹہ جتنے بھی, کوشش کریں کہ ہم وہاں دائی دین بن جائیں. کم از کم ایک کھانا تو ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کھاتے ہیں, رات کا کھانا تو ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کھاتے ہیں, وہاں کیا کریں؟ دسترخوان بچھا ہوا ہے, اس کے آداب وغیرہ جب بیان ہو جائیں, 5 منٹ لیجئے اپنے گھر والوں سے اور ایک آیت کریمہ قرآن حکیم کی اور ایک حدیث مبارکہ جناب نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ان تک پہنچا دیجئے. 30 دن میں کتنی آیات ہو جائیں گی؟ اور سال میں 365 آیات. کم از کم اپنے گھر والوں تک تو پہنچا سکیں گے, اور اس کے بے شمار فضائل میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہمارا کچھ علم, ہمارا کچھ تعلق قرآن سے بہتر ہوگا ہی نہیں ہوگا. جب ہم قرآن کی دعوت دیں گے تو گھر والے کچھ سوالات بھی کریں گے, کرنا چاہیے بچوں کو, خاص طور پر چھوٹے معصوم بچے. تو اب جب وہ سوالات آئیں گے تو آپ کو لازماً اسٹڈی کرنی پڑے گی. اس سے کسی اور کو فائدہ ہو یا نہ ہو انشاءاللہ جو دین کی دعوت دینے والا ہے اس کو ضرور فائدہ ہوگا. کریں گے انشاءاللہ. پہلے نمبر پر اپنے گھر والوں کو, خاندان میں اگلا مرحلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا. جب حکم دیا گیا انذر عشیرتک الاقربین, اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو خبردار کیجئے, آپ نے اپنے پورے خاندان والوں کو بلا کر ان کے سامنے دین کی دعوت رکھی. پھر اگلا مرحلہ کنبہ قبیلہ, اور پھر یہاں تک کہ انشاءاللہ پوری دنیا کے تمام انسانوں تک اللہ کا یہ پیغام پہنچانا ہے. آغاز کہاں سے ہوگا؟ آغاز ہوگا اپنے وجود سے. یہ بھی تو نفس ہے, یہ بھی تو مخاطب ہے. لہذا اللہ کے نبی جب بھی فرماتے تھے اوسی کم و نفسی بھی تقوی اللہ, اے لوگوں میں تمہیں اور اپنے نفس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقوی کا, تقوی کی وصیت کرتا ہوں, نصیحت کرتا ہوں. لہذا آغاز ہوگا اپنے وجود سے, اپنے کردار سے, اپنے معاملات سے. انشاءاللہ یہ درست ہوں گے, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق آتے چلے جائیں گے. تو امید ہے کہ ہماری زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ, ہر گفتگو اللہ اور اس کے رسول کی بات بن جائے گی, اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمارا محبوب بن جائے گا, ہم اس کے محبوب بن جائیں گے. اللہ پاک اس عظیم تر کام کے لیے ہمیں قبول فرما لے اور اپنی بہترین تر صلاحیتیں اس کام میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.